علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصالۃ الحیدریہ والاسنف الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة للآهية الفائن بالحق للعبادة. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. تمام تعریف اس اللہ رب العزت کی جس کی حمد اور جس کی ثنا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے ان چند روزہ گفتگو کے عنوان کو معرفت الہی چن لیا, اس لیے کہ اللہ کی پہچان اس سے قرب کا ایک ذریعہ ہے. ہماری آج پانچویں گفتگو ہے اور ہم اپنی گفتگو میں حسب عادت امام کی زبان سے نکلے ہوئے مکمل اور جامع الفاظ کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں, جہاں ہم امام کی زبان میں اللہ کے حضور میں اس کی حمد کر رہے ہیں. ہماری دو دن پہلے شروع ہوئی تھی دعا پسندیدہ اخلاق اور شائستہ کردار کے سلسلے میں امام علی ابن حسین کی دعا, اس کی تیسری منزل ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیے الفاظ تیزی سے پڑھے جا رہے ہیں لیکن ان کو سن لیجیے گا تو سمجھیے کہ امام آپ کو درس دے رہے ہیں کہ کیا کیا خامیاں اخلاق میں ہو سکتی ہیں, انہیں کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور کن کن خوبیوں کی دعا اللہ سے مانگی جانی چاہیے. دعائیں محدود نہیں ہیں, دعائیں صرف روزی اور زندگی اور صحت تک محدود نہیں بلکہ اس کے آگے بھی ہیں, اور امام عطا فرما رہے ہیں ہمیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر. کہ میں جس چیز کے خوف میں مبتلا ہوں اسے امن کی شیرینی میں بدل دے, جو ظلم مجھ پر کرے تو مجھے اس پر غالب کر دے, جو مجھ سے جھگڑا کرے تو مجھے اس کی حجت تلاش کرنے کی کوشش کرے، جو مجھ سے دشمنی کرے تو مجھے اس پر فتح دے، جو مجھ سے چالاکی کرے تو مجھے اس مکر کا توڑ عطا کر، جو مجھ کو دبائے مجھے اس پر قابو دے دے، جو میرے خلاف بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے، جو مجھے ڈرائے اور دھمکائے اس سے مجھے محفوظ رکھ، جو میری اصلاح کر مجھے اس اطاعت اور راہ راست کی راہ کے اوپر ثابت قدم رکھ، جو تجھے پسند ہے اے اللہ مجھے اس امر کی توفیق دے جو مجھ سے فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو مجھے چھوڑ دے میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کا عوض دوں، جو قطع رحمی کرے اس سے حسن سلوک کروں، جو پسے پشت میری برائی کرے میں اس کا ذکر خیر کروں، جو حسن سلوک پروردگار عالم میں تیرا بجا لا رہا ہوں اس میں اضافہ فرما دے، جو میرے ساتھ بدی کر رہا ہے اس کو نظر انداز کروں، اور مجھے عدل کے نشتر، غصے کے زد، فتنے کے دور کرنے، بکھرے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے، آپس میں صلح صفائی کرانے کی، نیکی کے ظاہر کرنے کی، عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی، نرمی اور انکساری اختیار کرنے کی، اور حسن سیرت میں اضافے کی صلاحیت دے۔ میرے اللہ مجھے رکھ رکھاؤ برتنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، نیکی کی طرف تیزی سے بڑھنا، احسان کرنا، اور جو غریب و مسکین ہے اس پہ رحم کرنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار مجھے حق بات کرنے کو حوصلہ دے چاہے وہ سختی کیوں نہ ہو، اور اپنی گفتار اور اپنی کردار میں بھلائی کو کسی صورت کم نہ ہونے دوں۔ پروردگار میرے قول اور عمل کو یکساں کر دے، جسے دل سے صحیح سمجھوں اسی کے اوپر میرے اعضا کو جاری کر دے۔ پروردگار درود نازل فرما محمد اور آل محمد کے اوپر، درود۔ بہت ساری خوبیاں امام نے اپنی ان چند لائنوں میں ہمیں بتا دی، اب اس کو اگر ہم الیبریٹ کرنے پہنچے تو اس سے ایک دعا پہ پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ روزانہ اتنی مجالس اور اتنی عرصے سے اتنی مجالس کر رہی ہیں کہ اخلاقیات پہ زیادہ زور دینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ گفتگو کا وقت ہمارا بہت محدود ہے، پانچویں منزل اتنی جلدی آ گئی، اور ابھی تو ہم نے اپنی گفتگو کی ابتدائی منزلوں پر ہیں، لہٰذا اس دعا کو میں آپ کے اذہان پہ چھوڑتی ہوں کہ خود پڑھیے، خود اپنے کردار کو کے سانچے میں، اس دعا کے سانچے میں کردار کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے تاکہ امام سے قریب ہو جائیں۔ ہماری آج کی گفتگو جہاں سے آغاز ہوگی وہ منزل جہاں ہم نے کل اپنی گفتگو چھوڑی تھی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کل ہم نے یہ چیز طے کر لی تھی، اس چیز پہ ہمارا یقین کامل ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ اب کسی کے دل میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوگی، کسی کے نفس میں احساس کمتری نہیں ہوگا، کسی کو بھی یہ انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا کہ کیا ہم اہل بیت سے محبت کے بعد راہ صراط پر ثابت قدم ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ابھی بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے، اگر ابھی بھی کوئی ذہن میں سوال ہے تو آپ آئیے پوچھیے، میں مزید دلائل دوں گی کہ ہم اہل بیت سے مذہب کیوں لیتے ہیں۔ شروع میں ایک بات عرض کی تھی میں نے کہ دین منزل کا یہ نام ہے، ڈیسٹنی کا نام ہے، اور ڈیسٹنی کون سی ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسند کر لیا دین اسلام کو، لہٰذا اب ہمارے پاس چوائسز نہیں رہی کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں فکر مند ہوں، ہمارا جہاں پہنچنا ہے وہ منزل طے ہے کہ وہ اسلام ہی ہے۔ اب اسلام میں اتنے سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ لیا جائے؟ یہ جو آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کا ایمان سلامت نہیں، فلاں کا ایمان سلامت نہیں، براہ راست ہمارا نام لیا جاتا ہے، میں ممبر سے نام لے کے وہ جملے نہیں دہرانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ممبر کی توہین ہوتی ہے، لیکن یہ چیز اتنی کامن ہے کہ یو نو اٹ ویری ویل، ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ کامن ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسکول میں کام کرتی ہوں، ثقافتی انسپیکشن میں، بہت ریموٹ ایریا میں انسپیکشن کا موقع ملا، اور وہاں پر کچھ پناہ گزین آبادی تھی، بڑی محدود فکر میں، بہت محدود سوچ ہوتی ہے، تو دوران کلاس ایک سوال پوچھا، کوئی چیپٹر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کو جو اگزامپل دیتی ہوں وہ بالکل ڈے ٹو ڈے لائف کے دیتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہیں باہر سے لے کر نہیں آتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو فیس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ اپنی زندگی کس طریقے سے, کس نہج سے, کس انداز سے گزاری جائے کہ یہ جو تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم ان کو ہینڈل کر سکیں. اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے جواب دے ہیں, لہٰذا مثالیں بھی اپنی زندگی سے اٹھاتے ہیں. وہاں پہ جو ٹیچر تھی اس کے کچھ الفاظ کی ورڈ بورڈ پہ لکھے ہوئے تھے تختہ سیاہ پر اور وہ ان کے جملے بنوا رہی تھی. اتفاق میری شان پہ اعمال کہ وہ جو لفظ جس کا جملہ بننے جا رہا تھا وہ کافر تھا. تو میں نے بچوں سے کہا کہ اس کا جملہ بنائیے. ایک بچے نے صرف فرحان سے کھڑے ہو کر شیعہ شیعہ کافر کافر چھوٹا سا ذہن ہے بچے کا جو وہ دیوار سے روز پڑھ رہا ہے دن میں 50 دفعہ وہ وہی تو کہے گا نا. آپ دیکھیے زہر کہاں تک پھیل گیا ہے, کس چیز پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ رسول کے جان و تن کو سلام کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ رسول کی گود کے پالے سے محبت کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ رسول کے نواسے کا غم مناتے ہیں. ہم تو کسی چیز پہ جھگڑا نہیں کرتے, ہم تو کسی سے نہیں کہتے کہ تم یہ کرو, ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اپنے گھر میں کرنے دو, اس کے علاوہ کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں. لیکن وہ ہمارے گھر میں ہمارا ذاتی عقیدہ بھی لوگوں کو اتنا گراں گزرتا ہے کہ ہمیں اسلام کے حلقے ہی سے نکالا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارا, کوئی مددگار نہیں ہے اور ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہے. اس لیے کہ 1400 سال سے جو ہمارے آبا و اجداد قربانیاں دے کے آ رہے ہیں, 1400 سال سے جو محمد کی آل کٹتی چلی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کبھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے رسول کی آل پہ ظلم توڑے گئے ہیں. بغداد کا قصر احمر, یعنی ریڈ پیلس, احمر کہتے ہیں سرخ کو, اس کو کیوں سرخ کہا جاتا تھا؟ اس وقت کے عباسی خلیفہ نے اس کو اس میں سرخی دی, اینچوں میں سرخی لانے کی کون سی طریقہ اختیار کیا تھا؟ کیا آپ جانتی ہیں؟ اگر آپ جان لیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اٹ از ویری مچ ان جنرل ہسٹری کہ سادات کے جوانوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کے خون سے گارا بنتا تھا اور اس گارے سے اینٹیں بنتی تھیں اور پھر جو ایک جھلکتی ہوئی سرخی آتی تھی اس کی وجہ سے وہ ریڈ پیلس کہلاتا تھا, وہ قصر احمر کہلاتا تھا. تو سادات تو کٹ گئے اسلام کی خاطر. تو کیا وہ اسلام اتنا ویلیوبل نہیں ہے کہ میں اور آپ چند لمحے بیٹھ کے سوچیں کہ آخر دین اہل بیت سے کیوں لیتے ہیں؟ دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی نزدیک ترین ہے ہی نہیں, ان سے زیادہ کوئی رسول سے قریب ترین ہے ہی نہیں. اور رسول مہر نبوت ہے, جو دین رسول پہ مکمل ہو گیا اسی پر عمل کرنا ہے, ایک ایک سنت پہ رسول کی عمل کرنا ہے تاکہ کل شفاعت رسول حاصل کی جا سکے. صرف رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اتنا زیادہ اہل بیت سے متمسک ہوتے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے, ابھی بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آئیے پوچھئے. ماشاءاللہ تو یہاں تو علماء کی اور ذاکرین کی بڑی تعداد ہے شہر کراچی میں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس سے بھی آپ کی اپروچ ہو جائے سوال ضرور پوچھئے, لیکن ایک دفعہ جب یقین محکم ہو جائے تو بس پھر اس اطاعت کی منزل میں آنے کی کوشش کیجئے جہاں سے منیت کا درجہ آتا ہے. کل روڈ میپ کے کس اسٹیپ پہ آئے تھے؟ فورتھ اسٹیپ پہ ہم آ گئے تھے. سب سے پہلا درجہ معرفت الہی, اللہ کو پہچاننا. جو میری اور آپ کی پہچان ہے یہ بہت ہی سطحی ہے, اس میں مزید ہمیں نیچے گہرائی میں اترنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اللہ کی معرفت کے بلند درجے ہوتے تو پھر ہم ہمارا ہر بنے منہ, ہمارے جسم کا ہر بال اللہ کی گواہی دے رہا ہوتا. لیکن ابھی بھی گناہ کرنا, ابھی بھی غلط راہ پہ قدم اٹھنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا. اگر اللہ کو حاضر و ناظر جان رہے ہوتے تو پھر یقیناً ہم ایک بھی گناہ نہیں کرتے. اس لیے کہ گناہ سے وہی باز رہتا ہے جو یہ جان لے کہ اس وقت اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں. اللہ کی نگاہ سے کبھی پوشیدہ نہیں ہوتے, لہٰذا اسی وقت گناہ سے باز آ جاتے ہیں. لیکن ہماری نگاہیں اتنی مادی ہیں, اتنی سطحی ہیں کہ ہم ابھی اس منزل تک نہیں آئے, لہٰذا ہمیں اللہ کو مزید پہچاننا ہے. جب پہچان کا سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے دوسری منزل کیا آتی ہے؟ دوسری منزل آتی ہے محبت کی. جب کسی چیز کی خوبی دیکھتے ہیں اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے نا. آپ کو گلاب کا پھول کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کی خوشبو آپ کو کھینچ لیتی ہے. ठीक है ना। आपको चांद क्यों अच्छा लगता है? इसलिए क्योंकि चांदनी आपके दिल को लुभाती है। आपको तारों की कुंती क्यों पसंद आती है? इसी की अंधेरी रात का सीना चीर के आते हुए हल्की हल्की झिलमिलाहटे आपके दिल को सुरूर देती है। आपको ये उभरता हुआ सूरज क्यों अच्छा लगता है? इसलिए कि इसकी गर्मी में वो हरारत है जो हयात बख्श है, जो जिंदगी देती है। कभी उस बूढ़ी खातून से जाके पूछे जिसके घुटने में दर्द हो रहा होता है, क्यों? इसलिए उसके घुटनों को हरारत मिल रही होती है तो उसके अंदर तवानाई आ रही होती है। और हमको इस तवानाई की इतनी शदीद जरूरत है कि जिस प्लैनेट पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची वहां हयात है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि कितनी खूबियां हैं जो चारों तरफ बिखरी हुई हैं, इनके जरिए अल्लाह तक पहुंचना है। और इसी वजह से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अपने कलामी हिकमत में, उन्जुरु आसार रहमतुल्लाह कैसा युहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा वकज़ालिकन नुशूर। अल्लाह की रहमत के आसार देखो, अल्लाह की रहमत के आसार देखो, उसने किस तरह मुर्दा जमीन को जिंदा किया, बस इसी तरह हशर व नशर होगा। बड़ी सादा सी आयत है। और हम लोग तिलावत कुरान मजीद किस तरीके से करते हैं? बेशतर लोग, सबकी बात नहीं कर रही, मैं अपने जैसों की बात कर रही हूँ, कि हम जैसे लोग कुरान मजीद को आका खुमैनी के खिताब के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं कि आपने कहा कि कुरान मजीद नाजिल हुआ था दिलों को जिंदा करने के लिए और तुमने इसे मुर्दों के लिए मखसूस कर दिया। जब कोई मर जाता है तो सिपारा सिपारा पढ़ देते हैं, बस फिर दिलों को जिंदा नहीं करते। जबकि अल्लाह अपने कलाम में बार बार कह रहा है, अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, वलकद यस्सरना कुरआना लज़िक्र फहल मिन मुदक्किर, हमने कुरान को सादा कर दिया ताकि तुम समझ लो। कोई है तुम में से समझने वाला? अभी इतनी खुली दावत चैलेंज किया जा रहा है, झिंझोड़ा जा रहा है, आपको बार बार एक ही मैसेज दिया जा रहा है, कुरान को समझो, कुरान को समझो। तो किस तरीके से कहा जा रहा है? सूरह कमर में आप देखिए 6 या 7 मकाम पे यही आयत की तकरार हो रही है कि हमने कुरान को सहल कर दिया। कभी आपने जबानें देखी हैं कितनी मुश्किल होती है? हिब्रू इब्रानी जबान कितनी मुश्किल है? अब आप सोचिए कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा जूस को सिर्फ अपनी किताब को समझने के लिए। बाइबल न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट उठा के देखिए कितनी मतरूक अंग्रेजी इस्तेमाल की हुई है जो नहीं पल्ले पड़ रही होती अंग्रेजों के भी। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान, कितना लुत्फ करता है कि जो अरबी उसने नाजिल की थी वो अभी भी राइज है, वो अभी भी समझ में आ सकती है, हम और आप उसको समझ सकते हैं और समझकर उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने कुरान को सहल करके उतारा ताकि तुम समझो। और है कोई तुम्हें समझने वाला? उसको पता है कि हम सब के सब गाफिल हैं, कोई उठ के इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि दिस कुरान इज रिवील्ड फॉर द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों के लिए नाजिल किया जो समझ रखते हैं, उनको आवाज दी जा रही है कि जो अपने दिल की आंख खोलते हैं उनको आवाज दी जा रही है, उनके लिए किताबें हिदायत है। सूरह अल-फलाक की शुरू की आयतें आप देखिए उसमें क्या है कि हमने ये किताब हिदायत बना के नाजिल की उनके लिए जो गैब पर ईमान रखते हैं, उनके लिए जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो अब गैब तक कौन ईमान रखेगा? जो इस दिल की आंख से चीजों को देखने का आदी है, जो अकल से देख रहा है उसे तो फिर मादी चीज नजर आ रही है, लेकिन जो दिल की आंख से देखता है वो चीजों की गहराई में उतर जाता है। और यही गहराई इस आयत मुबारक में भी नजर आ रही है, उन्जुरु आसार रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत के आसार देखो। होना क्या चाहिए? होना या ये चाहिए था कि उन्जुरु रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत देखो। आप आयत की लताफत देखिए, मुझे बिल्कुल अरबी पर कमांड है ना, मैं कुरान मजीद को समझने की वो सलाहियत रखती हूँ जो एक जाकिर पर फर्ज है। इसी वजह से मैं अपने आप को जाकिर नहीं कहती, अभी वो मंजिल नहीं आई, लेकिन एक तालिबे इल्म की हैसियत से, एक कुरान मजीद को समझने की पहली कोशिश की हैसियत से जो चीज नजर आ रही है वो ये कि अल्लाह ने इसमें अगर लफ्ज आसार इस्तेमाल करा है तो इसके मतलब है कि एक तो रहमत है, आसार रहमतुल्लाह, एक तो रहमत है और एक उसका असर है। रहमत का असर क्या हो सकता है? स्टार्ट About it. इसी के अल्लाह कहता है कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ में लेके जाओ। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको क्या चैलेंज करती है? कि जो चीज नजर आ रही है इसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करो, जो चीज नजर आ रही है उसके मजीद आगे जाके उसको समझने की कोशिश करो। فزکس اور میٹا فزکس کیا ہے, یہی تو سارا کھیل ہے نا, کہ جو چیز سمجھ میں آئی اس کی طبیعت میں, اس کی انتہا میں, اس کی بالکل باٹم لائن میں جا کے دیکھو ہے کیا چیز, رحمت کیا ہے اور آثار رحمت کیا ہے. رحمت چاند ہے اور آثار رحمت چاندنی ہے, رحمت ستارہ ہے اور خنکیے نجم, اس کی جو خنکی ہے اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ آثار رحمت ہے. رحمت سورج ہے اور اس کی حیات بخش حدت, زندگی دینے والی ہیٹ, وہ آثار رحمت ہے. رحمت ماں ہے, ماں کی ممتا آثار رحمت ہے. رحمت باپ ہے, باپ کی شفقت آثار رحمت ہے. آپ دیکھیں نا چیزوں کے, اف یو سٹارٹ ٹیکنگ این ایکسٹرا مائل, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی رحمت کیا ہے اور اس کی رحمت کے آثار دیکھو. اور آپ یقین کیجئے جس وقت آپ یہ والی جلد شروع کریں گی جو میں آپ سے بالکل زبردستی کروا رہی ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی لگے کہ یہ کیوں ہمارے پر اتنا زیادہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہیں, لیکن آئی ہیو ون انٹینشن کہ جب تک آپ ان اسماء الہی کو لکھنا نہیں شروع کریں گی, لکھنے کے بعد ان کے ترجمے کو نہیں غور کریں گی, ترجمے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھیں گی, آپ کو لطف حاصل ہی نہیں کر سکتی جو آثار رحمت کا ہے. جب آپ اس کا ایک ایک لفظ سمجھتی چلی جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ الغنی, الغنی کے معنی بڑا بے نیاز, بڑا بے پرواہ, دا سیلف سفیشنٹ, اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ مجھ سے وہ یوں بے نیاز ہے کہ میری احتیاج نہیں رکھتا, لیکن اس بے نیازی کے باوجود میرا خبرگیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے لمحے لمحے تک کی خبر رکھ رہا ہے, مجھ کو تنہا نہیں چھوڑ رہا, مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا. تو یہ ڈرل ہے, یہ آثار رحمت میں اترنے کی ڈرل ہے. اس کو جب آپ لکھیں گے تو نئے نئے نقطے آپ کے ذہن میں آئیں گے, اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یو ول اسٹارٹ ٹیکنگ یور اسٹیپس ان دی فار دی ایکسٹرا مائل, جو آپ کو ایک الگ سے میل طے کرنا ہے. اس مجلس کے فرش پر بیٹھ کے آپ کو پہنچنا کہاں ہے, منزل کیا ہے آپ کی, اس منزل یہاں جسم آپ کا یہاں پر ہے, ذہن آپ کا عرش اعلیٰ پر ہے, جسم آپ کا یہاں پہ ہے, فکر آپ کی 1400 صدیوں کا پردہ چیر کے کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہے, موجود آپ یہاں پر ہیں. فکر آپ کو اس بات کی ہے کہ آج سے سال, 2 سال, کتنے ہی سال بعد جس وقت کے فرزند رسول ظہور کرے گا تو میں اس کے ساتھ ہوں, مر جاؤں تو قبر سے اٹھائی جاؤں اور اس کے جلو میں, اس کے لشکر میں شامل ہوں. درود پڑھی محمد علی. اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی فکر کی, تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اللہ ہم سے کس طرح سے رحمت کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ اس آیت کو آپ مزید غور کیجیے, انظر آثار رحمت اللہ, آثار رحمت اللہ کیسا یحیی الارض, اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو, اس نے کس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا, زمین کو زندہ کیا کس طریقے سے زندہ کیا, یہ سوال ہے کیجیے گا, لیکن اس کے بعد آیت مکمل کرتے ہیں. اور اسی طرح حشر و نشر ہوگا. ابتدائی جملہ آپ کے ذہن میں ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ پورے قرآن مجید کا نصف سے زیادہ صرف 2 ٹاپکس کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے. یاد ہے نا وہ حدیث آپ کو جس میں نے کہا تھا کہ 2 ٹاپکس ہیں کہ جن کے ارد گرد سارا قرآن مجید کا نصف سے زیادہ گھوم رہا ہے, اور وہ 2 ٹاپکس کیا ہیں؟ اللہ کی معرفت اور قیامت کی طرف پلٹ کے جانا. اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس نے پیدا کیا ہے اور رجت پلٹ بھی اس کی ہی طرف ہے. بس یہی فلسفہ زندگی ہے, اور اسی فلسفہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ مردہ زمین کو وہ زندہ کر رہا ہے. کس طرح سے زندہ کر رہا ہے؟ جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں, پانی آتا ہے, اور جب پانی آتا ہے تو پھر اسے زندگی مل جاتی ہے. میرا ٹاپک پانی نہیں, ورنہ میں آپ کو ایمان کی وہ حدیثیں بتاتی جن سے آپ کو نقطۂ آغاز حیات کا اندازہ ہوتا, لیکن میں صرف آثار رحمت کی بات بتا رہی ہوں کہ اس کی رحمت کے اثرات کتنے پھیلے ہوئے ہیں. آپ اپنے کسی بچے کی 3rd گریڈ کی سوشل اسٹڈیز یا سائنس کی کتاب اٹھا کے دیکھیے, آپ کو ایک ٹاپک ملے گا, واٹر سائیکل ہے نا, بڑا فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے بچوں کا, واٹر سائیکل, پانی کا کیا سلسلہ ہے. اب آپ رحمت کے آثار دیکھنا شروع کیجئے. پانی کتنا ہے دنیا میں, کتنا پانی ہے؟ 3/4, 4 حصے زمین بھی کیجئے کرہ ارض کے تو 3 حصہ پانی ہے. پانی کیسا ہے؟ یہ پینے کے قابل ہے؟ سب ڈرنکیبل, آپ اس کو پی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمکین ہو گیا ہے, اس میں اتنا زیادہ نمکیات ہے کہ یہ پیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا,
اب یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ یہ پانی ٹنوں کے حساب سے ایواپوریٹ ہو کے اوپر جا رہا ہے, ٹنوں کے حساب سے بخارات بن کر اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے. آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ پانی اٹھ رہا ہے؟ اب جا کے سمندر کے کنارے بیٹھ جائیے, آپ کو ہوا چلتی نظر آئے گی, موجیں اٹھتی نظر آئیں گی, لیکن کیا پانی اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جبکہ ٹنوں کے حساب سے یہ پانی مستقل اٹھ رہا ہوتا ہے. آپ کو کتنا سے پتہ چلتا ہے آج کتنا پانی اٹھا؟ جب آپ خبرنامے میں سنتی ہیں آج ہوا کی نمی کا تناسب یہ یہ تھا, تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اچھا اتنی ہیومیڈیٹی تھی تبھی میرے گھٹنے دکھ رہے تھے, اچھا ہیومیڈیٹی تھی تبھی میرے کندھے دکھ رہے تھے. اسی طرح پتہ چلتا ہے نا اگر آج ہیومیڈیٹی بڑھ گئی تو. یہ پانی جو ٹنوں کے حساب سے اٹھ رہا ہے, ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر آپ کی آنکھوں کو یہ پانی اٹھتا ہوا نظر آنے لگتا, یہ جو ایچ او ٹو کی فارم میں اٹھ رہا ہے, بخارات بن کے اٹھ رہا ہے, تو یہ اگر آپ کو نظر آنے لگتا آپ کو کیسا لگتا؟ ابھی آپ کپڑے دھو کر پھیلا کے آئیں گے اور پانی رنگین ہو گیا, وہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہاؤ ٹیربل یور لائف ول بیکم. ٹھیک ہے نا, اللہ نے اس کو کلرلیس کر لیا, اللہ اس کو نظر نہیں آنے دے رہا. یہ پانی اٹھتا جا رہا ہے, کوئی خوف کوئی دہشت نہیں, بلکہ ایک طرح کی فرحت محسوس ہوتی. کیوں لوگ کہتے ہیں جب ڈپریس ہو جا کے سمندر کے کنارے واک کر کے آؤ لائٹ ہو جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی جو خطرناک چیزیں تھیں اس کو چھپا دیا اپنی رحمت سے, اور اس نے وہ چیزیں ظاہر کر دی جو ہمارے دل کو فرحت دیتی ہیں, راحت دیتی ہیں. اور اس کے بعد جب پانی تنو ہو کر اٹھا تو کیا چھوڑ گیا نیچے؟ وہ ساری نمکیات چھوڑ گیا, وہ ساری معدنیات چھوڑ گیا جو کہ آپ پی نہیں سکتی, جو آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. پانی اٹھ گیا, کھارا پن نیچے رہ گیا, ہے نا کتنی رحمت کی بات ہے نا, رحمت کا اثر کہ کھارا پن نیچے رہ گیا, صاف شفاف پانی خاموشی سے بغیر نظر آئے اٹھتا چلا جا رہا ہے, صاف بندر کے اٹھتا چلا جا رہا ہے بادلوں کی جھنجھٹ میں, اور اوپر جا کے پھر کنڈینس ہو گیا. آپ نے دیکھا نیچے تک, نیچے لیکوڈ فارم تھی, بیچ میں گیس ہو گیا, اوپر گیا پھر کنڈینس ہو گیا, اور اس کے بعد یہ رحمت برستا رہا, جہاں جہاں زمین کو ضرورت ہوئی اللہ اس کو برساتا رہا, مردہ زمین زندہ ہوتی گئی. آثار رحمت دیکھو, جہاں جہاں پانی گرا اندر جذب ہو گیا, سبزہ اٹھ گیا. اور پھر آپ اس پانی کا اثر دیکھیے, ایک زمین ہے ایک پانی ہے, اور جب پانی اندر چلا گیا اور سبزہ نکل رہا ہے تو کیا کیا نکل رہا ہے؟ ایک ہی زمین میں مختلف ذائقے نکل رہے ہیں, کہیں آم نکل رہا ہے, کہیں امرود نکل رہا ہے, کہیں کھجور نکل رہی ہے, کہیں سیب نکل رہا ہے. آپ نے دیکھا ایک پانی اور ایک مٹی مل کے کتنے مختلف انواع و اقسام کے ذائقے بناتی ہے, ایک پانی اور ایک زمین مل کر آپ کے لیے کتنی طرح کی سبزیاں پیدا کرتی ہے. کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کے جسم کی نشو نما کے لیے واجب اور لازم کر کے پیدا کر دی؟ کتنا رحیم ہے. ایک ماں اتنی ورائٹی کی ڈشز نہیں بنا سکتی اپنے بچے کے لیے جتنا وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ایک زمین سے انواع و اقسام کی لذتیں پیدا کر رہا ہے. تو کتنا لطف کرنے والا ہے وہ, کیسا رازق ہے وہ پروردگار. اور جب یہ پانی برس گیا تو اس کے بعد دیکھیں زندگی کو حیات مل گئی. اور اب یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ یہ پانی پینے کے لیے ہے نا, پیے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, مر جائے سارے چرند پرند, سارے سبزہ جتنی بھی لونگ بینگز ہیں سب کے سب مر جائیں. اچھا اب اگر یہ پانی اسٹور نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آج کل پاکستان کا کیا حال ہے, یہ زمین چٹک رہی ہے, یہ زمین اتھوپیا بنتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے, پانی کو سیو کرنے کی چیزیں بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ میں اس دن اپنے آقا و مولا کی ایک حدیث پڑھ رہی تھی, بہت کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, دو مہینے پہلے کی بات ہے, اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں نگاہ سے گزرے گی. چودہ سو سال پہلے جو در ہدایت گزرا تھا ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے معلومات کے, لیکن جو اس وقت زبان سے موتی حکمت کے جھڑ گئے وہ آج پروف کر رہی ہے ٹیکنالوجی. یہ سائنس, یہ سائنس پڑھنا عبادت کرنا ہے. اگر اس کو پڑھ کر آپ علم اہل بیت کو انالائز کر رہی ہیں, اس لیے کہ یو فیل اسٹرانگ جب آپ کے دیکھتی ہیں کہ 1400 سال پہلے میرے استاد سے امام مجھے بوریے پہ بیٹھتا تھا زان طے کر کے جو باتیں اس نے کہہ رہی تھی, آج یونیورسٹیز اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں. امام نے چھوٹی سی بات کہی اور وہ کیا بات تھی کہ دیکھو اپنے وسائل کو, معاف کیجیے کو میں نے نام بالکل غلط لے لیا تھا, وہ ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی عطا کی ہوئی حدیث سے میں نے مکس کر دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وسائل کو بہت احتیاط سے خرچ کرو اور ان کو ضائع نہ کرو. دیکھو تم سے اس پر سوال کیا جائے گا. اتفاق سے اسی وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انٹرنیٹ کے اوپر ایک جو آپ نے دیکھا نیوز گزرتی رہتی ہے, ईमेल जब आप खोलने लगती है इनबॉक्स पे, तो एक न्यूज आपको गुजरती हुई नजर आती है। उसमें क्या था, बड़ी दिलचस्प बात थी, और उसी वक्त दिल ने गवाही दी कि सदकना जब ना रसूलुल्लाह के, रसूलुल्लाह के फर्जंद ने बिल्कुल सच कहा। आप कहते हैं वसाइल को मत को सोच समझ के खर्च करो, और ईमेल पे क्या था कि एक एवरेज इंसान जिस वक्त के ब्रश कर रहा होता है अपने दांतों को, तो उमन लोगों की आदत होती है, वैसे हम लोगों की तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उमन लोगों की आदत होती है कि वाइल देयर ब्रशिंग देयर टीथ दे लीव द टैप ओपन, पानी कितना रहता है, नल खुला रहता है। क्यों? इसलिए एक डेढ़ मिनट ब्रश करते हैं, हालांकि कायदे से डेंटिस्ट कहते हैं 7 से 10 मिनट ब्रश करना चाहिए, और अगर आप इसे 7 से 10 मिनट को एलाबरेट करें, एनालाइज करें, तो आपको नजर आएगा कि 5 नमाजें आपकी, ठीक है ना, 5 नमाजों से पहले अगर आप ब्रश ने क्या कहा था कि मैं ये चाहता हूँ, अगर मुझे ये एहसास ना होता कि मेरी उम्मत पे सख्ती गुजरेगी, उनके लिए गिरा गुजरेगा, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो मैं ये वाजिब करार देते था कि हर वजू से पहले मिसवाक की जाए, यानी कि ब्रश किया जाए। इसी वजह से जब हम अपने दांत ब्रश करके नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज 70 times ज्यादा फजीलत वाली हो जाती है, 70 दफा फजीलत बढ़ जाती है। तो अब आप देखिए 5 times को अगर आप 2-2 मिनट भी करते हैं तो 10 मिनट बनते हैं, और डेंटिस्ट यही कहते हैं कि 10 मिनट कम से कम अपने दांतों को रोज ब्रश करना चाहिए, इतना टाइम तो देना चाहिए। बहरहाल उसने क्या लिखा था कि 1.5 मिनट से 2 मिनट एक एवरेज आदमी पानी का नल अगर खुला छोड़ देता है दौरान ब्रश, तो कितना पानी जाया होता है उस 1.5 से 2 मिनट में, वो इतना पानी जाया कर देता है कि सोमालिया में, एंड सोमालिया इज अ मुस्लिम कंट्री, कि सोमालिया में 3 मुसलमान प्यास से मर जाते हैं। वाकई ये वहां कहां सोमालिया, कहां पाकिस्तान, लेकिन देखिए पानी के रिजर्वायर्स एक ही हैं, पानी का मंबा एक ही है, दुनिया में कहीं भी वो इस्तेमाल हो रहा है, कोई ज्यादा ले ले कोई कम ले ले, लेकिन बहरहाल सोर्सेस तो लिमिटेड है ना, और वो पानी क्यों जा रहे थे, इसलिए हम उसका असराफ कर रहे होते हैं। अगर वही पानी बचा लिया जाए तो शायद किसी तरीके से वो पानी सेव होकर उन 3 मुसलमानों की जान बचा सकता है। हमारा दीन कितना रिफाइन मजहब है, क्यों? इसलिए लेटेस्ट मजहब है, इसको जो लोग पेश करते हैं पुराने और ऑर्थोडॉक्स मजहब की सूरत में कतई गलत कहते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारा रिलीजन तो यंगेस्ट रिलीजन है, और हमारा रिलीजन तो सबसे ज्यादा लॉजिकल रिलीजन है, और हमारा दीन तो सबसे ज्यादा मॉडर्न दीन है, इसलिए कि इसको उसने मुंतखब किया जिसने इंसान की तकलीफ की, वो इंसान की हर हर बात से बाखबर है, उसको मालूम है क्या चीज फायदेमंद है, उसने उस चीज का हुक्म दे दिया, उसको मालूम है क्या चीज इंसान के लिए नुकसानदेह है, उसने उसको हराम करार दे दिया। मेरा मौजूद इस वक्त नहीं बना, मैं आपको मजीद दलाइल देती, लेकिन आप सुनती रहती हैं कि क्या चीज किस हुक्म में कौन सी तौजीह है, कौन सी हिम्मत है कि जिसकी वजह से ये हुक्म नफा बख्श है। मैं मोटरसाइकिल के ऊपर आपको फिर लेकर आऊंगी कि पानी अगर अल्लाह चाहता तो बारिश बरस रही थी, सारा पानी आता और हम लोग यूज कर लेते, लेकिन आप देखिए अल्लाह जानता था कि डैम बनाने की टेक्निक कहीं जाके 19th century में दरियाफ्त करेंगे, और पानी तो आदम के जमाने से इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा उसने तरीका क्या किया कि पानी को ले जाके मैक्सिमम पानी कहाँ बरस जाता है, पहाड़ों के ऊपर, और वहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे होता है, लिहाजा वो पानी बर्फ बन के जमा हो जाता है, डीप फ्रीजर। अल्लाह ने कि डीप फ्रीजर कहाँ पर है, पहाड़ों की चोटियों पर, और अब पानी आहिस्ता आहिस्ता पिघल के आता है, पिघल के आता जाता है, इंसान की जरूरत पूरी साल मुकम्मल होती रहती है, जहां जहां से वो दरिया गुजर रहा होता है लोग फैज पाते रहते हैं। अगर सारा पानी बरस के एक ही दिन में आ जाता तो क्या होता, सैलाब आ जाता, जिस इलाके में सैलाब आता है वहां क्या तबाही आती है, जान लेंगे ना। तो बस आप अल्लाह की आसार रहमत देखिए कि वो किस कदर करीम है, उसने इतना फूल प्रूफ सिस्टम बनाया है, उसने ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया है कि हर किसो नाकिस तक उसकी जरूरत के मुताबिक रिस्क पहुंचता रहे, इसलिए कि वो रज़ाक है, वो पानी फ्रीज है, वहां से थोड़ा थोड़ा करके ढलता रहेगा, और तमाम साल अगर वो पानी खत्म होने लगे तो फिर यहाँ से टनों पानी उठ कर जाएगा, और फिर अब रहमत बरस के उस साइकिल को चलाता रहेगा। दिस इज व्हाट योर वाटर साइकिल इज, और इसमें हिकमत अल्लाह कहता है कि उन जरूर आसार रहमत, अल्लाह की रहमत के आसार देखो, کیفہ یوہل ارض باد موتہا، جس طریقے سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہو گئی پانی سے، اسی طریقے سے بالکل حشر و نشر ہوگا. آیت کا آخری جملہ حشر و نشر ہوگا، کیا حشر و نشر ہوگا؟ سب مر جائیں گے، سب خاک میں ثنا ہو جائیں گے. پھر بارش ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکے جانے کے بعد بارش ہوگی. کتنے عرصے ہوگی؟ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے 40 سال تک مسلسل نان سٹاپ بارش ہوتی رہے گی، دوسری روایت کہتی ہے 400 سال تک مسلسل بارش ہوتی رہے گی. اور اس بارش کی حکمت کیا ہے؟ یہ اتنی بارش کی حکمت اس لیے کہ جو دنیا کی تنابیں ٹوٹ گئی ہیں، دنیا الٹ گئی ہے، سب مر چکے ہیں، اب ان کو دوبارہ پیش پروردگار حشر کے میدان میں اٹھ کے جانا ہے. لہٰذا وہ پانی جس نے پہلے دن زندگی کا آغاز کیا تھا، وہی دوبارہ زندگی کا آغاز کر رہی ہے، بارش برستی رہے گی. اگر کسی کی مرنے کے بعد جسم خاک ہو گیا اور اڑ کر پہنچ گیا مشرق میں اور دوسرا حصہ پہنچ گیا مغرب میں، ان سب کو بہا کے بارش ایک جگہ پر لے آئے گی، اپنی قبر پہ آئیں گے اور پھر اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ نے دیکھا وہ عادل ہے، اس کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہی اشارہ کرتا جو مٹی تھی وہ بن کے کھڑی ہو جاتی اور چلی جاتی، لیکن جس مٹی کے ذرے نے گناہ کیا وہی عذاب بھگتے گا. جس جسم کے ریزے نے، جس جسم کے سیل نے نیکی کہیں کہ وہی جنت میں جائے گا. لہٰذا یہ جو بھی بڑی مزے کی بات ہے، آئی ڈونٹ نو، بچے تو عموماً مذاق میں ہر بات پڑھا دیتے ہیں. ایک بچی نے بڑی دلچسپ بات کی، اس کو میں ایسے جنرلی کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو سورۃ تکاثر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ عذاب قبر نہیں آتا. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاز کی کریش میں مر جائیں، اڑ جائیں گے پیسز ہو کے، تو عذاب قبر تو آئے گا نہیں. تو فشار قبر تو ہر صورت میں ہے، عذاب قبر تو ہر صورت میں، چاہے قبر نصیب ہو نہ ہو. میجورٹی آف ہیومن بینگ دے ڈونٹ گیٹ ٹو سی گریو. کیوں؟ جلا دیا جاتا ہے، گدوں کو پھینک دیا جاتا ہے، دریا میں بہا دیا جاتا ہے. لیکن جو اذیت ہے، اللہ قادر ہے کہ وہ اس اذیت کو جو انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اس نے اپنے اعمال کی کمائی کی ہے، وہ اس کو ملتی ہے. تو کہیں فضا میں بکھر جائے، جلا کے خاک اڑا دیا جائے، یا صدیوں کے عمل کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے، لیکن اتنی دیر تک بارش ہوگی کہ وہ سارے ذرے آپس میں سمٹ جائیں گے، اور وہی جسم انسانی بنے گا جو پہلے خلق ہوا تھا، اور وہی چلے گا حشر و نشر کی جانب. اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، آپ غور تو کرنا شروع کیجئے، فکر تو کرنا شروع کیجئے اس دعا کے ساتھ کہ بارے الہ میرے شعور کو وہ فکر کی بلندی عطا کر، میرے شعور کو وہ پختگی عطا کر، میری آنکھ کو وہ بینائی عطا کر، میرے دل کو وہ وسعت قلب عطا کر کہ میں الٹیمیٹ ریالٹی دیکھ سکوں. الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے؟ کہ تو نے بنایا ہے، تیری طرف پلٹ کے جانا ہے مجھے، اور سوائے تیرے قرب کے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. میرا ہر عمل، میرا ہر جملہ، میری نگاہ کا ہر اشارہ، میرا اٹھا ہوا ہر قدم، صرف تیری ہی جانب اٹھے پروردگار. اور یہ دنیاوی چیزیں تو پھر مادی ہے، رہ جانے والی ہیں. مجھے میرے دل کو ان سے پھیر دے، میرے دل سے دنیا کی محبت اٹھا دے. اس لیے کہ ہم کہاں نکلے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں منزلیں طے کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور یہ منزلیں طے کرتے ہوئے ہمیں کس جگہ پہنچنا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہی آیت روز سنتے رہیے گا. اور صاحبان ایمان کی، صاحبان ایمان کی منزل کیا ہے؟ کہ وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ جو آپ کو ڈرل بہت مشکل لگ رہی ہے، روزانہ 11 نام لکھ کے اوپر یہ بھی کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی ایکسرسائز کا نام کیا ہے. اس کو شعر میں سمیٹوں، اس کو شعر میں اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو بہت سادہ سا شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. آپ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب اسلام لانے کی، مسلمان ہونے کی اتنی سخت منزل ہے، تو پھر صاحبان ایمان ہونے کی کتنی کٹھن منزل ہوگی. لیکن پہلے قدم پہ جب اللہ کو پہچانتے ہوئے، اس کی معرفت آگے کرتے ہوئے قدم بڑھائیں گے، تو پھر شہادت جو ہے الفت محبت کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے. میرے اللہ تو نے پیدا کیا، تجھ تک آؤں گی، اور اپنے کندھوں پر کسی گناہ کے بوجھ کے ساتھ نہیں آؤں گی، اس لیے کہ میں تو گناہ کر رہی ہوں، مگر تیری رحمت میرے گناہ سے بڑھ کر ہے، تو مجھے بخش کر اٹھائے گا، تو مجھے معاف کر کے اٹھائے گا، اس لیے کہ میں نے درے اہل بیت سے ایمان لیا تھا، اس لیے کہ میں نے اہل بیت کا دامن تھاما تھا، اور حسین کا دامن تھام کے تو پترس کا بھی گناہ معاف ہو گیا. تو کیا تو مجھے فطرت کی طرح بخش نہ دے گا؟ حسین کا دامن تھام کے تو جو معرفت سے آگے بڑھا پروردگار، تو اس کے قدم بڑھاتا چلا، تو بس میں بھی حسین کا نام لے کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ بس دارو منزل تمام فضائل کی، اور مجھے مصائب کا حق ادا کرنا ہے جو کہ کبھی ادا نہ ہو سکے، کبھی ادا نہ ہو سکے گا۔ مصائب بی بی زینب کے بچوں کے مجھے آج پڑھنے تھے، لیکن ذہن پہ اتنا دباؤ رہتا ہے کہ بات نکل گئی۔ لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہماری انسانی ذہن کی کمزوری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ ہم بہت دیر تک سب پہ بیٹھ کے گریہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے دنوں کو بانٹ دیا۔ شہید تو سب دوپہر میں ہوئے تھے، لیکن وہ تو قلب حسین کی مضبوطی تھی، اور وہ تو سیدہ زینب کے دل کا اعجاز تھا کہ دوپہر میں بھرا گھر کٹ گیا اور زبان سے شکوہ نہیں آیا۔ صرف آئی تو کیا بات آئی، اے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں آزمائش کے لیے منتخب کیا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اے پروردگار اس کا شکوہ نہیں کہ گود کا پالا مر گیا طرف طرف کو سامنے، اس کا شکوہ نہیں کہ تین دن کا پیاسا اصغر تیر کھا کے قبر میں جا سویا، اس کا شکوہ نہیں کہ میری ماں کا پورا بھرا گھر کٹ گیا۔ زداروں یہ جملہ سیدہ زینب نے کب کہا تھا؟ جب 11 محرم کو لے کے جائی جا رہی تھی شام کی منزل، منزل خوف کی جانب، لیکن جب گزری مقتل سے لاشے پڑے ہوئے دیکھے، ایک بار اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا اور اس اچلی ہوئی چورا چورا کی ہوئی بےسر لاش کو سیدھا کیا اپنے بندے ہاتھوں سے، اور لاش کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کو منتخب کیا قربانی دینے کے لیے، یہ میری قربانی قبول کر لے۔ عزاداروں کتنا سامان تھا، اور ہم تو وہ گنہگار ہیں جو 10 دن میں صرف 10 نام لے کے روتے ہیں۔ ہم نے یہ دن بانٹ دیے، ایک دن ہم نے خور کا رکھا، خور کا کس لیے دن رکھا؟ اس لیے کہ 11 لوگ ایسے تھے جو یزید کا قافلہ چھوڑ کے حسین کی طرف آئے تھے، یہ ہر نام ہے ان 11 لوگوں کا کہ جنہوں نے جہنم سے جنت کو منتخب کیا تھا۔ ایک دن ہم نے حبیب ابن مظاہر کا رکھا، یہ صرف حبیب ابن مظاہر کا نہیں ہے، یہ حسین کے تمام دوستوں کا ہے، ان دوستوں کا جو جانتے تھے کہ ہم شہادت گئے الفت کی طرف جا رہے ہیں، سر کٹا کر سرخرو ہو جائیں گے۔ کتنا کامل ایمان تھا، کتنا مضبوط ایمان تھا عزاداروں، کہ قدموں میں جنبش نہیں آئی۔ اور بس یہ صرف حبیب ابن مظاہر کا دن نہیں ہے، یہ زہیر ابن قین کا بھی ہے، یہ مسلم ابن عاصجہ کا بھی سلام ہے عزاداروں، یہ جان کو بھی سلام ہے، اور یہ ابن سیداوی کو بھی ہے، اور ابن عزی کو بھی، جتنے امام کے ساتھیوں کے نام آتے چلے جائیں گے۔ ہمارا آج کا سلام امام کے ساتھیوں پر ہے کہ جن کو سلام یہ کہہ کر کیا گیا کہ سلام ہو آپ کے اوپر کہ آپ بہترین چنے ہوئے پسندیدہ اصحاب تھے، اور ایسے اصحاب جو نہ رسول کو ملے، نہ علی کو ملے، نہ فاطمہ کو ملے، نہ حسن کو ملے، جو حسین کو مل گئے۔ ہمارا سلام آپ پر۔ اس سلام کے صدقے میں اے سرداروں، اے سیدوں، اے حسین کے ساتھیوں، ان گنہگار کنیزوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر چلنا، اس لیے کہ ہم بھی تو انہیں غلاموں میں جگہ پائیں گے جہاں آپ ہیں۔ بس عزاداروں، اس حدیث کی کیا شان ہے کہ جس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر وقت حسین کے گرد پھرتا رہے۔ کوفے میں مہدی خرید رہے تھے خضاب کے لیے، کہ اتنے میں وہاں سے زبیر ابن قین گزرے، کہا آپ مہندی خریدتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں بازار میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چند دن سے یہاں پر صرف لوہار نظر آتے ہیں، کوئی تلوار تیز کر رہا ہے، کوئی نوک نیزے کی بنا رہا ہے، کوئی تیر تیار کر رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا ابھی کتنے بے خبر رہتے ہو، نہیں جانتے کہ یہ حسین کے لیے، فرزند زہرا کے لیے ساری چیزیں تیز کی جا رہی ہیں۔ بس اسی وقت مہندی پھینکی، گھر آئے، گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک سفیر آیا، ایک فرستاد آیا امام کو، کہتے میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، آپ کے لیے خط لے کے آیا ہوں۔ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، حبیب ابن مظاہر، اے مرد فقی، جس کو امام مرد فقی کہ اس کا رتبہ کتنا بلند ہو، کہتے ہیں مرد فقی، حسین ابن علی کا سلام ہو تم پر، حسین نے مدینہ چھوڑ لیا اور اب منزلوں میں صحرا کی ہم ہیں، اور ہم عنقریب قتل کر دیے جائیں گے اللہ کی راہ میں، تم دوست ہو آؤ مدد کرنے کے لیے ہمارے درجے میں۔ عزاداروں، اسی وقت حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا میرا گھوڑا خاموشی سے لے جاؤ، کوفے سے نکلنا آسان نہیں تھا، ناکہ بندی ہوئی تھی، کہا کہ اس گھوڑے کو بغیر زین کے لے جاؤ۔ وہ گھوڑا لے کر غلام چلا گیا۔ بیوی سے رخصت ہوئے اور اسے کہتے ہیں قریب تو بیوا ہو جائے گی, تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے. کہتی ہے اگر آل زہرا یتیم ہو رہی ہے اور بیوا ہو رہی ہے تو پھر کنیز ہوں جیسی صحیح, جاؤ خدا حافظ و ناصر. عزادارو جب بھبی بن مظاہر پہنچے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کی باہوں میں گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کہہ رہا ہے اے گھوڑے اگر کچھ دیر تیرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا, اس لیے کہ میرا حقیقی آقا وہاں پناہ میں حسین کی خدمت میں جاؤں گا. کہا سلام ہو تجھ پر تیری ہمت کے اوپر, آج سے میں نے تجھے آزاد کیا. کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے, مجھے حسین کے پاس لے چلو. حبیب ابن مظاہر اپنے دو بھائیوں کو اور ایک بیٹے کو اور ایک غلام کو لے کر چلے. جس وقت یہ حبیب پہنچے ہیں خدمت میں آزاداروں, تو آپ یہ دیکھیے کہ شہزادی زینب جو دو محرم کو پہنچی تھی اور تیسری سے رسالے پہ رسالے آ رہے تھے, یہاں تک کہ 30,000 دشمن جمع ہو گئے تھے. آپ سوچیے شہزادی کے دل کی وحشت کا کیا عالم ہوگا جب گھوڑوں کی ٹانکوں کی دھمک میں سنتی ہوگی کہ اب کس کا اب اس کا دستہ آ گیا, اور اب فلاں سردار کشید ابن ربیعی کا دستہ آ گیا, اور اب عمر ابن سعد کا دستہ آ گیا, اور چاروں طرف دیکھتے میرا بھائی تنہا اور قاتل جمع ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے میں جب فضا نے آنکھیں اطلاع دی کہ حبیب ابن مظاہر آ گئے, ایک دفعہ بیتابہ نہ در خیمہ پر آئی اور کہتی ہے فضا جا کے حبیب سے کہو بنت زہرا نے تمہیں سلام. ہائے غربت ہے جناب زینب, ایک بار حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں فضا آئی اور کہتی ہے شہزادی نے آپ کو سلام کہا ہے. عزاداروں بے اختیار زمین پہ بیٹھے, امامہ سر سے اتارا, منہ پہ تماشے مارے, خاک کربلا سر میں ڈال کے کہتے ہیں ہائے میری شہزادیوں, تو غربت کا وقت آ گیا, تو غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے. بس عزاداروں یہ تلایا پھرتے رہے یہاں تک کہ نہ محرم کی شب آ گئی, اور ایسے میں حبیب پہرا دے رہے تھے کہ کہیں امام تنہا نہ نکل جائے. ایک بار خیمے سے آواز آئی کہ بی بی زینب کہتی ہے اے بھائی کیا آپ نے ساتھیوں کو آزما لیا, کل کہیں تنہا تو نہیں چھوڑ جائیں گے. ایک بار حبیب بے اختیار اپنے دوستوں کے پاس گئے, کہتے ہیں چلو آ تلواریں ننگی کر کے بنت زہرا کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر بتا دو کہ جب تک ہماری گردنیں نہیں کٹیں گی حسین تک ایک تیر نہیں آئے گا. عزاداروں سارے اصحاب آئے, حبیب نے بلند آواز میں کہا زہرا میرا سلام ہو, یہ غلام ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہیے تو ابھی اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دے, بیوی ہمارے ایمان پہ شک کیسے کیا. بس عزاداروں اور یہی ہم دیکھتے ہیں جنگ کربلا میں کہ جس پر جنگ کربلا میں عصر ظہر کا وقت آیا ہے تو ابن سمامہ سیداوی قریب آئے اور کہتے ہیں کہ اے مولا عصر ظہر کا وقت آ گیا, میرا دل چاہتا اپنی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. امام نے بلند آواز سکھایا اور اپنے ساتھ جنگ روک دے تاکہ میں ظہر کی نماز ادا کروں. وہاں سے حسین ابن نمیر جو کہ قاتل علی اکبر تھا وہاں سے پکار کے کہتا ہے حسین خاکم بدن تیری نماز نہیں قبول ہوگی بلکہ تو جہنمی ہے. ایک بار حبیب ابن مظاہر نے کہا بس مولا میری نماز سب بہشت میں جا کے ہوگی, اس کی زبان درازی حد سے بڑھ گئی, اس کی نماز قبول ہوگی اور آپ کی قبول نہ ہوگی. یہ کہتے ہوئے رزق پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور رزق پڑھتے ہوئے جنگ کی عزاداروں 180 ناریوں کو جہنم واصل کیا اس عمر میں جو 70 سے تجاوز کر چکی تھی, لیکن پیاس کا غلبہ پڑھا. ایک بار ایسا گل لگا سطح حبیب سے پھیرا نہ گیا, نیچے تشریف لے آئے امام کو آواز دیتے ہوئے تاریخ کہتی ہے دو لاشیں ایسے تھے جس پہ حسین جب پہنچے تو چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا اور حسین تھر تھرا رہے تھے صدمے سے. ایک حبیب ابن مظاہر کا لاش تھا. ارے کلی اندر کا لاشا تھا. عزاداروں حسین جی کے یہ جملہ کہتے ہوئے اے مرد فتی تجھے شہادت مبارک ہو, حسین کو تنہا چھوڑ گیا. عزاداروں اس بے کسی میں جب چاروں طرف سے نرگا یاد آ ہو ایک دوست کتنا قیمتی تھا, حسین سے بے بسی اور بے کسی پوچھئے کہتے ہیں اے ہمیں اے مرد فتی تو ہمیں تنہا چھوڑ گیا اور تو تو ایک شب میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتا تھا. عزاداروں لاشا اٹھایا پلٹ کے آئے, آئیے آپ بھی پوچھا دیجیے کہ یہ میرا مولو امام حسین آپ تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی صفا کٹتی چلی جا رہی ہے, آپ کی طاقت گھٹتی چلی جا رہی ہے, آپ کے یاور و انصار شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں, مولا آپ کو بے بسی کا پرسہ دیتے ہیں, اسے قبول کر لیجیے.